وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدائهم أجمعين. وقال سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. موضوع گفتگو اعتکاف. اعتکاف کیا ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے اور اعتکاف پر کیا اعتراض لوگوں کے ذہن میں ابھرتے ہیں، ان کے کیا جوابات ہیں، اعتکاف صحیح ہونے کی کیا شرائط ہیں، اگر کوئی اعتکاف ختم کر دے اور کب ختم کرے تو پھر اسے کیا کرنا ہوگا، اور اگر کفارہ ہے تو کتنا ہے، یہ وہ موضوعات ہیں کہ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو تدریجاً ان موضوعات کو البتہ اس جانب پھر توجہ دلائیں کہ کوشش ہماری یہی رہے گی کہ جو مسائل بیان کیے جائیں وہ اجماعی، اور اگر وہاں پر فتوے مختلف ہیں تو احتیاط کے مطابق جو رائے ہو اس کو بیان کیا جائے، تاکہ ہر شخص کے لیے اور ہر جگہ اور بعد میں آنے والے دور میں بھی یہ گفتگو عام مومنین کے لیے فائدہ مند رہے. جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی اس امر کی جانب کہ خانہ کعبہ کی تاسیس کے اہداف میں سے ایک ہدف اور خانہ کعبہ کو پاک اور پاکیزہ رکھنے کے اہداف میں سے ایک ہدف اعتکاف ہے. لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا اور یہ عہد لیا، ارشاد ہوا وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ تم میرے گھر کو پاک اور پاکیزہ رکھو. کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور کس کے لیے؟ ورکع السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو اس آیت میں در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جہاں عظمت کو بیان کیا وہیں اس جانب توجہ دلائی کہ در اصل خانہ کعبہ کے اہداف میں سے ایک ہدف اور وہ عبادتیں کہ جو خانہ کعبہ کے پاس انجام دی جا سکیں ان عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت اعتکاف ہے. اعتکاف سابقہ امتوں میں بھی تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مساجد میں کہ جو ان کے دور کی خاص عبادت گاہیں تھیں وہاں پر اعتکاف فرماتے تھے. حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روایت میں نقل ہوا کہ آپ اعتکاف فرماتے تھے. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اعتکاف کی شرائط ممکن ہے کہ الگ ہو. بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اعتکاف میں ایک جھلک رہبانیت کی ہے، تو یاد رکھیں کہ رہبانیت جب مانی جائے گی کہ جب انسان مطلقاً یعنی اپنی تمام زندگی میں یا جو زندگی اس کی باقی ہے ایک ایسا سلسلہ شروع کرے کہ دنیا کے افراد کے ساتھ اپنے تعلق کو منقطع کر لے، پھر نہ اس کا تعلق کسی سیاسی مسئلے سے ہو نہ اس کا تعلق کسی اجتماعی مسئلے سے ہو، اگر ایسی رہبانیت ہے تو اسے اسلام پسند نہیں فرماتا. لیکن انسان کی نفس کی پاکیزگی کے لیے جیسا کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، تو یہ کبھی کبھی افراد سے اور جامعے سے اور معاشرے سے دور ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں مطلقاً غرق ہونے کے لیے اور اپنے دل کو اور زیادہ نورانی کرنے کے لیے اگر انسان کچھ عرصے کے لیے دنیا سے الگ ہو جائے، دو دن، چار دن، چھ دن، یا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 40 دن تک کے لیے چلے جاتے تھے، تو ایسی صورت میں کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ اپنی ساری زندگی کو ترک کر کے ہم کسی مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں، تو کہا جائے گا یہ قطعاً مناسب نہیں، اور یہ ایک رہبانیت کی قسم ہے، اور اسلام اس قسم کی رہبانیت اور اس قسم کی عبادتوں سے قطعاً راضی نہیں. اعتکاف میں ایک جھلک حج کی پائی جاتی ہے، لہٰذا جب احکام بیان ہوں گے تو اس میں جانی توجہ دلائی جائے گی کہ ہر وہ چیز کہ جو محرم کے لیے حرام ہے، بہتر ہے کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا، محرم یعنی وہ کہ جو حج کا یا عمرے کا احرام پہنا ہو، معتکف یعنی وہ کہ جو اعتکاف کر رہا ہو، یعنی ہر وہ چیز کہ جو محرم پر حرام ہے بہتر ہے، نہ کہ واجب، بہتر ہے کہ اعتکاف کرنے والا بھی ان چیزوں سے بچے. حج ہو یا اعتکاف اور دیگر اسلامی عبادات، اصل ہدف ان عبادات کا یہ ہے کہ انسان کا نفس مضبوط ہو. تو کبھی یہ پریکٹس ماہ رمضان میں روزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ انسان کے لیے عام زندگی میں کھانا پینا جائز ہے، لیکن ماہ رمضان میں اول فجر سے اول رات تک، عام طور پر کہا جاتا ہے مغرب تک، لیکن ہم عام طور پر رات کہتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ کلیئر ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مغرب کے بعد جس وقت کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں کہ اس وقت تک روزہ مکمل کرنا ہے، وہ ہے مکمل کرنا ہے، وہ ہے رات. لہذا ارشاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ روزے کو مکمل کرو کب تک؟ رات تک. بس جیسے ہی عرفن یعنی جرنل پبلک کہے کہ اس وقت رات شروع ہو گئی، تو اس وقت تک روزے کو کرنا ہے، نہ کہ تمام رات. بس جیسے ہی رات شروع ہوگی، اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ رات واقعاً جیسے ہی سورج غروب ہو رات مانی جاتی ہے، عرفن عام پبلک اس کو رات نہیں مانتی، بلکہ کچھ دیر کے بعد رات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہی احتیاط ہمارے ہیں کہ غروب کے کچھ دیر کے بعد افطار کیا جائے. تو روزہ بھی در حقیقت ایک قسم کی نفس کی مشقت ہے، اور ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے انسان کو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ چیزوں سے اپنے نفس کو بچائے، اور بچانے کے ذریعے سے اپنے نفس کو مضبوط کرے. بعض دیگر ادیان ریاضت کرتے ہیں، لیکن وہ حرام ریاضت ہوتی ہے. اسلام پسند کرتا ہے حلال ریاضت کو، اور حلال ریاضتوں میں سے ایک بہترین حلال ریاضت ہے روزہ، اور بہترین ریاضتوں میں سے ایک ریاضت ہے اعتکاف. تو پہلے مرحلے میں یہ گفتگو ہوئی کہ اعتکاف کی بہت زیادہ اہمیت ہے سابقہ ادیان میں بھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اعتکاف کے لیے. مثال کے طور پر روایتوں میں نقل ہوا کہ جس سال روزے واجب ہوئے اس سال آپ نے اعتکاف فرمایا پہلے عشرے میں، اگلے سال آپ نے اعتکاف فرمایا دوسرے عشرے میں، اور پھر تمام زندگی آپ نے اعتکاف فرمایا آخر عشرے میں، یعنی آخر کے 10 دن آپ اعتکاف فرماتے تھے. اسی طریقے سے روایتوں میں نقل ہوا کہ جب بھی ماہ رمضان کے آخر دن 10 دن آتے تھے، اذا کان عشر الاواخر فاعتکف رسول اللہ فی المسجد وضربت له قبۃ من شعر، کہ جب بھی ماہ رمضان کے آخر دن آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ نصب کر دیا جاتا تھا. بالوں سے بنے ہوئے خیمے سے کیا مراد؟ جس طرح سے بالوں سے اون بنتا ہے، بالکل اسی طریقے سے بالوں سے اون بنانے کے بعد عرب معاشرے میں خیمے بنائے جاتے تھے، اور خیموں کی ایک قسم ہوتی تھی بالوں سے بنے ہوئے خیمے. تو روایت میں نقل ہوا کہ بالوں سے بنا ہوا خیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں لگا دیا جاتا تھا، اور پھر کنایتا نقل ہوا کہ آپ اپنی پوری کوشش کے ساتھ عبادات میں مصروف ہو جاتے تھے. لہذا روایت میں اگلے مرحلے میں نقل ہوا وَشَمَّرَ مَأْزَرَهُ وَطَوَّى فَرَاشَهُ، پھر آپ اپنی کمر کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے اور اپنے بستر کو لپیٹ دیتے تھے. یہ کنایا ہے کہ اعتکاف میں آپ پھر پوری کوشش کے ساتھ صرف اور صرف عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ گو کہ زندگی کا آپ کا ہر لمحہ عبادت کا تھا، لیکن ماہ رمضان میں 10 دن میں آپ اعتکاف کے ذریعے سے عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرماتے تھے۔ اور اسی طریقے سے روایتوں میں نقل ہوا کہ جنگ بدر ماہ رمضان میں ہوئی تھی، اور کیونکہ جنگ بدر ماہ رمضان میں ہوئی اور وہ بھی خصوصاً آخر 10 دنوں میں، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے۔ لہذا کیونکہ آپ اعتکاف نہیں کر سکے، پھر آئندہ سال آپ نے بجائے 10 دن کے 20 دن اعتکاف کیا۔ یعنی آپ کی سنت یہ تھی کہ 10 دن آخر ماہ رمضان میں آپ اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جب جنگ بدر میں آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو جنگ بدر کے بعد جو ماہ رمضان آیا اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ 10 دن اس سال کے تھے اور 10 دن جو سال گزشتہ گزر گیا جس میں جنگ بدر ہوئی اس کے اعتکاف کی قضا فرمائی۔ مختلف روایات میں اعتکاف کے ثواب بیان ہوئے، فضائل بیان ہوئے، اور اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کی جانب توجہ دلائی، آئمہ اہل بیت علیہ السلام نے اعتکاف کی جانب توجہ دلائی۔ ایک واقعہ نقل ہوا امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے متعلق کہ امام مسجد الحرام میں اعتکاف میں تھے، اسی دوران ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد اپنے مسائل امام کی خدمت میں بیان کی اور کہا کہ میں مقروض ہوں، اور جس شخص کا مقروض ہوں وہ مجھ سے اپنا قرض طلب کر رہا ہے، اور اگر میں نے قرض ادا نہیں کیا تو وہ مجھے زندان میں ڈال دے گا۔ تو امام کے پاس اس وقت کچھ مال نہیں تھا کیونکہ آپ مکے میں تھے اور اعتکاف کے عالم میں تھے، لہذا امام نے کہا کہ میرے پاس کچھ مال نہیں، اگر ہوتا تو میں تمہیں دے دیتا۔ کیونکہ امام بہت زیادہ سخی تھے، اور بہت سارے واقعات نقل ہوئے کہ جب بھی آپ کے پاس مال تھا آپ نے لوگوں کو فراوانی کے ساتھ دیا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، تو امام فوراً تیار ہو گئے اور جوتے پہنے۔ اسی دوران اس شخص نے کہا اور امام سے معافی مانگی کہ میں بھول گیا تھا کہ آپ اعتکاف میں ہیں، تو امام نے کہا کہ میں بہت زیادہ رغبت اس اعتکاف کی جانب نہیں رکھتا۔ کیا مراد؟ یعنی اعتکاف کی جانب رغبت سے انکار نہیں کیا امام نے، بلکہ در حقیقت اب جب یہ مسئلہ آ گیا کہ ایک شخص کو زندان میں ڈالا جا سکتا ہے اور دوسری جانب آپ ایک مستحب اعتکاف میں مصروف ہیں، تو امام کی نظر میں زیادہ اہم کام یہ تھا کہ ایک شخص کی مشکل کو حل کیا جائے، یعنی اس عبادت کے مقابلے میں اس کی جانب میری رغبت نہیں ہے۔ امام نے اعتکاف کو ترک کیا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ اگر یہ تصور کیا جائے کہ امام نے اعتکاف کو ترک کیا تو پھر اس کے معنی ہے کہ یہ پہلا یا دوسرا دن تھا، اور ایک بہت قوی امکان یہ ہے کہ بلکہ امام نے اعتکاف کو ترک نہیں کیا بلکہ مسجد سے نکلے، کیونکہ اس شخص کی جان بچانا بہت ضروری تھی، تو یہ انہی موارد میں سے تھا کہ جب مسجد سے نکلا جا سکتا ہے، یعنی اعتکاف کو مختصر مدت کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے، یا بالفاظ دیگر ضروری کام سے مسجد سے اعتکاف کے دوران نکلا جا سکتا ہے۔ اب جو بھی تصور کر لیا جائے، لہذا زیادہ قوی امکان یہ ہے کہ امام مسجد سے نکلے اس شخص کے ساتھ اور اس کی جا کے مشکل کو حل کیا۔ اسی دوران امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اگر کوئی اپنے برادر مؤمن کی مشکل کو حل کرتا ہے تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ اس نے 9000 سال عبادت کی، راتوں کو اس نے قیام کیا اور دنوں میں اس نے روزے رکھے۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے جو صحیح معنی میں وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ عبادتوں کو جانتے ہیں کہ کون سی عبادت کس وقت کرنی ہے اور کون سی عبادت کن شرائط کے ساتھ کرنی ہے اور کون سی عبادت سے بڑی دوسری عبادت ہے۔ تو جب یہ ذکر ہو رہا ہے ہمارے ہاں اس وقت اعتکاف کا، اس نشست میں اعتکاف کی جانب توجہ ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ اعتکاف رہبانیت نہیں ہے، اعتکاف کی شرائط کو جاننا ہے۔ اور ایک ہمارے یہاں بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی شرائط نہیں جانتے، حج کرتے ہیں لیکن حج کی شرائط نہیں جانتے۔ ممکن ہے کوئی اعتکاف کرے اور فقط وہ ایسا اعتکاف کرے کہ اعتکاف کے مسائل نہ جانتا ہو، اسی دوران پتہ چلا کہ اس کے باپ کو ضرورت تھی اس کی، کیونکہ باپ بیمار تھا، باپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اب اگر یہ شخص نہیں جانتا مسئلے مسائل تو کہے گا کہ اعتکاف ہے، اعتکاف میں مسجد سے نکلنا حرام ہے، تو یہ اس کی ایک غلط فہمی ہے، اور اصل وجہ اس غلط فہمی کی یہ ہے کہ اس نے اعتکاف تو کیا لیکن اعتکاف کے مسائل سے اور شرائط سے آگاہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد حج کرتی ہے لیکن ان کا حج باطل ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ حج کر رہے ہیں، اپنے حساب سے وہ حج کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ آشنا نہیں کہ اگر غسل جنابت نہ آتا ہو، اگر صحیح وضو کرنا نہ آتا ہو تو طواف نہیں ہو سکتا. مسجد الحرام میں داخل ہونا حرام ہے اگر کسی کو صحیح غسل نہ آتا ہو، یا خواتین کو اپنے غسل نہ آتے ہوں. تو اس جانب توجہ رہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ جس عبادت کو وہ انجام دے اس کی شرائط سے آشنا ہو. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی تو کچھ گفتگو شب قدر کے بارے میں بھی ہوگی. اور سال گزشتہ ایک جگہ ہم نے شب قدر میں اس جانب توجہ دلائی کہ آپ لوگ 6 دن کی نماز پڑھتے ہیں، بہترین عبادت ہے، لیکن اگر کسی کو غسل یا وضو اور نماز کے مسائل نہیں آتے تو بہتر یہ ہے کہ غسل اور وضو اور نماز کے مسائل کو سیکھیں، اور پوری رات اگر غسل و وضو اور نماز کے مسائل کو سیکھنے میں گزر گئی اور پھر آپ کو فقط 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملا تو یہ 2 رکعت صحیح نماز پڑھنا اور شب قدر میں خداوند تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سمجھنا بہتر ہے اور ایک بڑی عبادت ہے، بنسبت یہ کہ ایک ایسا شخص کے جس کے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے کیونکہ اسے غسل نہیں آتا، وہ ساری رات مسجد میں رہے، یہ گناہ کرے، اور ساری رات نمازیں پڑھے اور سب کی سب اس کی نمازیں باطل ہوں. تو اس واقعے کو سنانے کا ہدف یہ تھا کہ جب عبادت کریں تو اس کی شرائط سے آشنا ہوں. اعتکاف کے ثواب کے بارے میں ایک روایت کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور یہ روایت شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف 10 فی شہر رمضان تعدل حجتین و عمرتین، کہ رمضان کے مہینے کے 10 دن کا اعتکاف 2 حجوں اور 2 عمروں کے برابر ہے. اب اس جانب توجہ رہے، اور پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ رہبانیت اسلام میں ممنوع ہے، اور کوئی بھی ایسی ریاضت یعنی سخت قسم کی عبادت کہ جو بعض دیگر ادیان میں ہے اس کا اسلام میں تصور نہیں، لیکن اصل ریاضت یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہے اور گناہ سے بچا ہوا رہے. فرض کریں کہ ایک شخص غار میں چلا جاتا ہے، نہ اس کی بیوی، نہ بچے، نہ اسے کوئی دیکھنے والا، نہ اسے کوئی سننے والا، نہ اسے کوئی رشوت دینے والا، نہ اس کی بچیوں کی شادی کی پرابلم. اب اگر یہ وہاں پر یکسوئی کے ساتھ عبادت کر رہا ہے تو کوئی بڑا کام نہیں کیا اس میں، اور اگر اس کے بارے میں کہا جائے کہ نہ یہ رشوت لیتا ہے، نہ یہ حرام کماتا ہے، تو کہا جائے گا نہ اسے کوئی وہاں رشوت دینے والا ہے اور نہ ہی یہ وہاں پر حرام کما سکتا ہے. اصل ریاضت یعنی نفس کی مخالفت یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں اور ایک نارمل زندگی گزاریں کہ جس میں اپنے واجبات پر توجہ دیں اور واجبات کو انجام دیں اور حرام سے بچیں. اب فرض کریں کہ ایک شخص کہ جس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور وہ شادی کے لیے پیسوں یا جہیز کے لیے پریشان ہے، وہ اگر رشوت نہ لے تو کہا جائے گا کہ واقعاً اس نے ایک بہت بڑی ریاضت کا کام انجام دیا. لیکن ایک شخص جو غار میں بیٹھا ہے اس نے واقعاً کوئی کمال نہیں کیا. اسی طریقے سے اگر کوئی جوان اپنی نگاہوں کو بچاتا ہے گناہ سے تو یہ ایک بڑی ریاضت ہے. تو اسلام میں ریاضت یعنی سخت عبادت ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہے، اور نفس کو مضبوط کرنے کے لیے، نفس کی سرکشی کو کنٹرول کرنے کے لیے. جتنی بھی عبادات اسلام میں ہیں در حقیقت وہ نفس کی سرکشی اور کنٹرول کرنے کے لیے ہیں. لہٰذا بعض عبادتوں میں بعض حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں ایک معین مدت کے لیے. مثال کے طور میں احرام میں حج کا ہو یا عمرے کا ہو کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے اعتکاف میں کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے روزے میں کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. تو اعتکاف میں روزہ شرط ہے، تو ایک جانب ان چیزوں کو ترک کرنا ہے کہ جو روزے میں ممنوع ہیں، اور دوسری جانب بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو حج میں ممنوع ہیں. البتہ حج میں ہر ممنوع چیز کہ جو حج میں ممنوع ہے وہ اعتکاف میں ممنوع نہیں ہے، یعنی اعتکاف میں وہ منع نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ ہر وہ چیز جو محرم کے لیے حرام ہے معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا اس سے بچے۔ تو یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو اعتکاف کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔